اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پروگرام ہماری نگاہ کے ساتھ البلاغ اسٹوڈیو سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع بین الاقوامی صورتحال ہے، جس پر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں جناب ناصر عباس شیرازی صاحب کو مدعو کیا ہے، جو کہ اب مجلس وحدت المسلمین کے امور سیاسیات کے سیکرٹری بھی ہیں۔ شاہد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے۔ اپنے پروگرام کا آغاز ہم اس سوال سے کرتے ہیں کہ ملالہ حملے کے حوالے سے لوگ اس کی سطحی جزیات سے تو کافی حد تک واقف ہو چکے ہیں، لیکن ہم مزید اس کے جو گہرے مقاصد اور اہدافات ہیں ان کے متعلق کچھ آپ سے جاننا چاہیں گے۔ اس بارے میں آپ کیا بیان فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلے بھی ایک آدھ آپ کے پروگرام میں میں نے ملالہ کے حوالے سے یہ بات تو عرض کی تھی کہ آپ کرنٹ سین دیکھیں کہ سین کیا تھا۔ آپ گلی میں جاتے ہیں تو عشق رسول، آپ اخبار دیکھتے ہیں تو ناموس رسول کے مظاہرے، آپ ٹی وی کھولتے ہیں تو ناموس رسول رسالت پہ ڈائیلاگ ہو رہے ہیں۔ یعنی پاکستان میں برننگ ایشو یہ تھا، اور اس پہ جو رد عمل آ رہا تھا، کوئی سنی سنی نہیں تھا، کوئی شیعہ شیعہ نہیں تھا، سب جو ہیں وہ پیغمبر کے ماننے والے، سب مسلمان، اور سب جو ہیں وہ پیغمبر کی حرمت پہ میدان عمل میں تھے۔ پاکستان میں اتنی بڑی یونٹی کا منظر شاید قیام پاکستان کے بعد یہ سب سے بڑا ایونٹ ہے جس میں اس طریقے سے شیعہ سنی یونٹی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے۔ اب یہ ایسی صورتحال ہے جو عالمی استعمار نے جہاں دہائیوں سے محنت کی ہے، بالخصوص پوری دنیا میں، کہ وہ سیڈز آف ڈسکارڈ وہ بوئیں اور افتراق جو ہے وہ پیدا کریں، شیعہ کو سنی سے لڑائیں، سنی کو وہابی سے لڑائیں، اور یہ افتراق پیدا کریں، تو یہ ان کی ساری ایفرٹس اس جگہ پر آ کر بیکار ہوتی نظر آ رہی تھی۔ تو اس ساری کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سین کو چینج کرنے کے لیے کہ ملالہ کا انسیڈنٹ کیا گیا، اور یہ انہی پاورز نے کیا جو افغانستان میں امریکی کی مفادات کے لیے جنگ لڑتی ہیں، جو پاکستان کے اندر فوج، لا انفورسمنٹ کے ادارے، پاکستان کی سول سوسائٹی، اس کے خلاف سوسائڈل اٹیکس کرتی ہیں اور امریکہ کے مفادات کو سرو کرتی ہیں۔ وہی تکفیری گروہ ہے جو امریکہ کے مفادات کے لیے سوریا میں جا کر، شام میں جا کر جنگ لڑتا ہے اور نیٹو اور امریکہ کو سرو کرتا ہے۔ وہی گروہ پاکستان کے اندر استعمال ہوا ہے جو پورے خطے کو ڈسٹیبلائز کرنے میں کے لیے امریکہ کی پے رول پہ ہونے والا رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے، اور وہی گروہ اعلانیہ طور پر ملالہ کو ہٹ کرتا ہے، اور نتیجتاً ملالہ انٹرنیشنل ایشو بن جاتی ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا، پاکستانی میڈیا انفارچونیٹلی یہ اندھوں کی طرح فالو کرتا ہے مغربی میڈیا کو۔ انہوں نے جسٹ جیسے ہی یہ ٹرن لیا تو انہوں نے پورے طور پہ یہی ٹرن لے لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان میں میڈیا پہ بھی ملالہ نظر آنے لگی۔ درست ہے، ملالہ کو ہم اپنی بیٹی قرار دیتے ہیں، ملالہ تو مظلوم ہے، ملالہ کے ساتھ تو دوہرا ظلم ہوا ہے۔ ایک یہ کہ اس کو ہٹ کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ اس کی شخصیت کو بالکل غلط مقاصد کے لیے استعمال کر لیا گیا ہے، بیچاری اس کے ساتھ دوہرا ظلم ہے۔ تو ملالہ کے ساتھ تو یہ ظلم ہو رہا ہے، ملالہ کی مظلومیت اپنی جگہ پر، لیکن ان ظالموں نے دراصل یہ ملالہ کے ساتھ ظلم نہیں کیا، یہ تحریک ناموس رسالت کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور یہ وحدت اسلامی کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ سین ظاہر ہے چینج کرنے کی کوشش کی، اور پھر آپ دیکھیں گے وہ سارے، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان میں باقاعدہ اعتراف کیا ہے کہ میڈیا کو کتنے ڈالر انہوں نے پے کیے ہیں، جسٹ امریکہ کے خلاف جو نفرت اور سینٹیمنٹ، عوامی جذبات پیدا ہوئے تھے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ الٹیمیٹلی یہ کام جب وہ کر رہے تھے، اور اس کا مطلب ہے وہ پریشان تھے بہت زیادہ، بس یہ سین چینج کرنے میں امریکہ اور پرو امریکہ پاورز نے رول پلے کیا، ملالہ کا انسیڈنٹ ہوا۔ اب یہ کہ ملالہ بچ گئی، اتفاق یہ ہوا کہ ملالہ سروائیوڈ۔ اب بہت بہت گھناؤنا کردار ہے عالمی استعمار کا، انہوں نے یہ دیکھا کہ اب یہ، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ دوہرے مقاصد کے لیے اب استعمال ہو سکتی ہے، کہ پہلے تو یہ طالبان کے خلاف ایک امیج کریٹ کرنے کے لیے، اور تحریک ناموس رسالت کو آپ کہہ لیں، طالبان کے خلاف امیج والا تو پہلو نہیں تھا، اصل وہی تحریک ناموس رسالت والا تھا کہ اس کے لیے استعمال ہوگی، لیکن اب کیا ہوگا، اب امریکہ اس کو لبرٹی کا اور رائٹ ٹو ڈسیگری کا، اور پاکستان کے اندر جو ہے انسانی حقوق کا، عورتوں کے حقوق کا، ایک بڑا علمبردار بنا کر پوری دنیا کے اندر ایک موو چلائے گا، اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ ابھی اس کو نوبل پرائز دینے کی بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ تو دراصل انفارچونیٹلی شی ہیز بن ٹریپڈ نو، وہ ایک بچی ہے، معصوم بچی، اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کس عالمی سازش کا اس وقت پارٹ بن گئی ہے، اور کن کے لیے اب اسے رول پلے کرنا پڑے گا۔ ایک ایسے ماحول میں چلی گئی ہے کہ وہ شاید سمجھ ہی نہیں پائے گی کہ وہ کس رول میں شریک ہو گئی ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ایک زور.
اب اسی واقعے کے فوراً بعد ہم امریکہ جانا چاہیں گے کہ جہاں پر ابھی امریکی صدارتی ری الیکشن ہوئی ہے اور اوباما دوبارہ منتخب ہوئے ہیں، اس حوالے سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور عالمی منظرنامے پر ایران چپکلش جو چل رہی ہے امریکہ اس حوالے سے اور دیگر مراحل میں کیا تبدیلیاں، کیا چیز آپ اس منظرنامے میں دیکھ رہے ہیں؟
ایک بات اگر میں ایران امریکی عوام کے لیے کہوں تو اس میں تو میں ان کو ایک مرتبہ پھر ہدیہ تعزیت ہی پیش کر سکتا ہوں، اور ان کی اس کم فہمی پہ کیا کہا جائے، یعنی اس پہ کہ وہ جسے دنیا کا بڑا موسٹ ایڈوانسڈ اور پڑھا لکھا اور وہ کنٹری کہتے ہیں کہ ایک ایسا کنٹری ایسی جمہوریت سے وہ نبرد آزما ہے کہ جس کے پاس دو کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، یا مٹ رومنی ہے یا باراک اوباما ہے، کوئی اچھا آپشن کیسے سامنے ہے؟ ایک ایسا آمرانہ ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پر، ایک ایسی جمہوریت کے نام پہ وہاں پر ڈکٹیٹرشپ کا نظام مسلط ہے کہ جس میں نئے لوگوں کی انٹری کے امکانات ہی نہیں ہیں. تو ان کے پاس چوائس ہی نہیں تھی، یا رومنی ہے یا اوباما ہے. الٹیمیٹلی انہوں نے اوباما کو چوز کیا، اور اس پہ تو میں ان کے لیے چونکہ جتنی کمٹمنٹس کی تھیں وہ کمٹمنٹس پوری نہیں ہو سکیں، اور الٹیمیٹلی امریکہ اسٹل ایٹ وارز ہے، اور امریکہ نے مثلا اس نے ایران کے ساتھ ڈائیلاگ کی بات کی تھی لیکن وہ الٹا شام کے خلاف ایک جنگ میں الجھ گئے ہیں، اور امریکن کے لیے ایک نیا محاذ کھل گیا ہے. تو توقعات تو پوری نہیں ہو سکیں، لیکن شاید وہ اس سے کچھ اور بدترین کی توقع رکھتے ہوں تو وہاں سے ہٹ گئے. دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل سینیریو میں آپ بات کریں، اگر آپ دشمنوں کی بات کریں تو جو امریکہ کے دشمن ہیں مثلا اگر آپ ایران کی بات کر رہے ہوں، تو اس کے لیے کسی نئے دشمن سے نبڑنا کہ جس سے ابھی کامل آشنائی نہیں ہے وہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جس دشمن کو آپ بھرپور طریقے سے جانتے ہیں اس کے مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب اسلامی کے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے، الٹا ایک آسانی ہے. انہیں آئندہ چار سال کے لیے اس کو سمجھنے میں کوئی وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دے نو ویری ویل ہاؤ ٹو کرٹیل ہز پالیسیز.
ابھی کچھ ہی دنوں پہلے جناب حسن نصر اللہ نے ایک اعلان کیا کہ ہم نے اسرائیل کی حدود میں اپنا ڈرون طیارہ بھیجا، اور جسے اسرائیل نے بھی قبول کیا، اور اسی کے فوراً بعد جو ہے وہ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے امریکہ نے بھی اعتراف کیا کہ ایران نے امریکی ڈرون طیارے کو اپنی حدود سے بھگایا ہے، مار بھگایا ہے یا بھگایا ہے. اس دوسری خبر کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کیا سلسلہ، نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے؟
ان میں بعض سملیرٹیز ہیں. دنیا میں ایک سائبر وار شروع ہو چکی ہے، اور ٹیکنالوجی کی اس جنگ کے اندر الحمدللہ ایران نے اپنی سپریئرٹی کا لوہا منوایا ہے. چونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک پروگرام ہے، جو اس پروگرام کو ہیک کرتا ہے وہ اس سے اعلیٰ ٹیکنالوجی کا حامل ہوتا ہے. انجینئرنگ مشکل ہوتی ہے، ریورس انجینئرنگ اس سے بھی مشکل ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ امریکہ جو اپنی ٹیکنالوجی کا کلائمیکس ان ڈرونز کی صورت میں دیکھ رہا تھا وہ فیل ہو گئی ہے دو طرح سے. ایک یہ کہ اس ڈرون کے مد مقابل کیا کوئی اور ڈرون بھی ہیں جو ان کی تمام ان ٹیکنالوجیز کو ایویڈ کر کے آپ کے ایریے میں آ سکتے ہیں کہ جو ڈرونز کو اور اس طرح کے پلینز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تو ایران نے اپنی وہ سپریورٹی بھی ثابت کی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ ڈرون جو ہمارے پاس ہیں ان کو ہیک یا ہٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، وہ سپریورٹی بھی ختم ہو گئی ہے. ایران نے ایک جدید ترین ڈرون کو جو سٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حمل ہے اس کو ہیک کر کے اپنی سرزمین پر اتار لیا، اور جو دوسرا جدید ترین ٹیکنالوجی کا حمل ہے اس کو ہٹ کر کے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ یہ ان کی یہ جو متھ ہے یہ ختم ہو گئی، اب ان کی ٹیکنالوجیکل سپریورٹی جو ہے وہ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہی، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کے نام پہ ہی دنیا کو پریشرائز کرتے ہیں. اب آپ کا یہ سوال اپنی جگہ باقی ہے، کیوں امریکہ نے اناؤنس کیا؟ کیا یہ ڈرون جو حزب اللہ نے بھیجا تھا، جو پہلا ڈرون لبنان میں، کیا وہ حزب اللہ نے پہلے اناؤنس کیا تھا؟ نہیں، بلکہ اسرائیل نے اناؤنس کیا تھا. اور کیسے اناؤنس کیا تھا؟ اسرائیل نے اناؤنس کیا کہ جو جہاز ہماری فضائی حدود کے اندر آیا ہم نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا، اور ود ان ہاف آور، یہ ان کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں بیان کر رہا ہوں، آدھے گھنٹے کے اندر ہم نے اس کو ہٹ کر دیا. اور اس پر انہوں نے اپنی ایئر ڈیفینس کے چیف کو مبارکباد دی اور ان کو انعامات دینے کی بات کی. یہ انہوں نے پہلے کہا کہ بھائی ہم نے اس کو ہٹ کر لیا. لیکن یہ سوال ان آنسرڈ رہا کہ یہ کہاں سے آیا، یہ ہماری سرزمین میں داخل کیسے ہو گیا، چونکہ ان اویلیبل تھا کہ ایک ایسا جہاز جو ڈیمونا کے ان کے ایٹامک پروجیکٹر یا ایٹامک ری ایکٹر کے بالکل اوپر ہٹ ہوا ہے, اور اس کو بظاہر بعض جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس کو نیکڈ آئی سے دیکھا گیا ہے, یعنی اس کو ٹیکنالوجی نے نہیں دیکھا, ٹیکنالوجی سے وہ ایویٹ کر گئے لیکن آنکھ سے اس کو دیکھا گیا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو ہٹ کرنے کے لیے جہاز میں بھیجے گئے. تو آپ کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں کہ ایک جہاز جو ہٹ ہو گیا ہے اور اس کا ملبہ ایک ایسی جگہ پر جا کر گرا ہے, اس حقیقت کو جھٹلانا اس انٹرنیشنل دنیا کے اندر ایک آسان کام نہیں ہے. تو انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ تو ایک پرابلم اب ہمارے اوپر آ گئی ہے, ہم اس کو کیسے بیان کرتے ہیں, یہ انہوں نے اپنے طور پہ ایکسپریس کر کے اس کی لیپ اپوتی کر کے اس کو ایک توجیہ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی, اور اس کو اپنے حق میں ایڈوانٹیج میں بدلنے کی کوشش کی کہ یہ ایک ڈرون تھا جس کو ہم نے ہٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم نے اسرائیل کی حدود کے اندر جو ہے نا وہ نہیں آنے دیا. پوری دنیا سوچتی رہی, چار دن سوچتی رہی, ڈرون کن کا تھا, ڈرون اسرائیل کے اندر کیسے گیا, اسرائیل کے اندر اس نے اگر آدھا گھنٹہ بھی کیا تو وہ کیا کیا, یہ ساری باتیں. چار دن بعد حزب اللہ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کرتی ہے یہ ڈرون ہم نے بھیجا تھا, وہ تین ویز اناؤنس کرتی ہے کہ ان تین روٹس میں سے کسی ایک روٹ کے ذریعے سے گیا ہے, جان بوجھ کے وہ سارے روٹ یعنی اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے کہ کس ایک سے گیا, یہ سائیکولوجیکل وارفیئر. پھر وہ اگلی اناؤنسمنٹ یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ ڈرون جو ہے یہ ہمارے پاس موجود ڈرون میں سے بہت کم تر ٹیکنالوجی کا حمل ہے, ہمارے پاس بہت سپیریئر ٹیکنالوجی جو ہے سپیریئر ٹیکنالوجی وہ موجود ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر حزب اللہ یہ کہتی ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ آپ کی حدود میں نہیں رہا, اب جھوٹ کو کھولنے کی بات آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ دو گھنٹے آپ کی حدود میں رہا ہے, اور اگر میں فرضاً اس فرضیے کو مانوں ایک جہاز کی سپیڈ کیا ہوتی ہے آپ کے علم میں, تقریباً روٹین میں جب وہ ان ایئر ہوتا ہے پیک پہ 800 کلومیٹر پر آر ہوتی ہے, اسرائیل کتنا ہے, 800 کلومیٹر نہیں ہے, پورے اسرائیل کو کراس کرنے کے لیے گھنٹہ بھی نہیں چاہیے. کتنا بڑا فیلئر ہے ایک جہاز, اس نے پورے اسرائیل کو اس کی پکچرائزیشن کی, اس کے گرافکس لیے, اس کے ایٹمی ٹیکنالوجیز کی تصویریں اتاریں, اس کو کہیں منتقل کیا ہوگا, وہ ساری کی ہوں گی, اور اس کے بعد جب وہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ ہٹ بھی ہو گیا تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہماری کامیابی ہے, اور بعد میں ان کو اتنی خفت کا سامنا کرنا پڑا کہ انہوں نے اپنے اس ڈیفینس پر جو بعض ڈپارٹمنٹس تھے ان کے عہدیداروں کو معطل کیا ہے. تو ظاہر ہے پہلے دن انہوں نے اس کو سکسیس کے طور پہ لیا تھا, یہی کھیل امریکہ کے ساتھ ہے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سیٹلائٹ کی گیم چل رہی ہے نا, ہم یہاں سے سیٹلائٹ ہمیں نہیں نظر آتا, ہمیں یہاں سے ڈرون نظر نہیں آتا, لیکن جو دنیا کو ایک بال سے زیادہ نہیں دیکھ رہے وہ ان کی نگاہ میں دنیا ایک گیند ہے, وہ اس گیند کے اوپر آنے والے شاہ ثاقب کو بھی دیکھ رہے ہیں, ڈرون کو بھی دیکھ رہے ہیں, سیٹلائٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں, جو انٹرنیشنل سپائی ایجنسیز ہیں, ادارے ہیں, وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو ان کے لیے یہ بات کسی طور یعنی یہ اگر امریکہ نہ کرتا یہ بات نکلتی, اور یہ امریکہ کے لیے اور زیادہ خطرناک ہوتی کہ وہ کسی بات کی توجیہ پیش بھی نہ کر سکے اور یہ بات نکل بھی جائے کہ جی امریکن ڈرون جو ہے اس کو ہٹ کیا گیا اور ان کو علاقے سے فرار ہونے پہ مجبور ہونا پڑا, یہ ایک ان کے لیے خطرناک تھی, لہذا انہوں نے اس کی ایک توجیہ پیش کرنے کی کوشش کی, اور توجیہ یہ پیش کی ہے کہ ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل واٹرز کے اندر تھے اور ہم 16 نوٹیکل میل پہ تھے جبکہ ایران کی 12 نوٹیکل میل پہ سرحد ختم ہوتی ہے اور ہم ان کی حدود کے اندر ہی نہیں تھے. انہوں نے اس کو حدود کی جنگ میں بدلنے کی کوشش کی ہے, لیکن ایران نے ان کو یہ بتایا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کی ڈیفینس کرنے کے لیے آمادہ ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جو آپ کی ٹیکنالوجی کو ہٹ کر سکتی ہے. اور یہ سوال جب کیا گیا امریکی اسپوکس مین سے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایران نے کیا اس کو ہٹ نہیں کیا, ہٹ یعنی وہ چاہ ہی نہیں رہے تھے یہ ہٹ, وہ صرف بھگانا چاہ رہے تھے, تو اس نے کہا کہ نہیں ہمارے خیال میں وہ اس کو ہٹ ہی کرنا چاہ رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے جسٹ یہ وارننگ شاٹ دیا ہے, ایران اس کو ہٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, اگر ایران اسے ہٹ کرنا چاہ رہا ہوتا تو وہ ڈیفینیٹلی ہٹ ہو جاتا.
اب ہم ایران کے داخلی حالات کی طرف آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے کہ آج کل کافی زیادہ میڈیا میں پروپیگنڈا اور چرچا ہو رہا ہے کہ ایران کے اقتصادی حالات پابندیوں کے باعث بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں, کرنسی ریٹ وغیرہ وغیرہ, تو اس حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ کیجئے کہ کرنٹ صورتحال کیا ہے اور کیا یہ باتیں جو میڈیا میں عام ہیں وہ صحیح ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے؟
دیکھیں ایک بات تو بلا مبالغہ ہے کہ اقتصادی پابندیوں نے بہرحال نقصان تو پہنچایا ہے بعض پہلوؤں سے, لیکن آپ ہمیشہ تولتے ہیں کہ نقصان کتنا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں فائدہ کتنا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایران کا تیل جو ہے نا وہ سمندر میں نہیں جا رہا, بک رہا ہے, مارکیٹ میں جا رہا ہے, ایران کی پروڈکٹس مارکیٹ کے اندر جا رہی ہیں, اور ایران अगर आप वो देखें कि नॉन पेट्रोलियम आइटम्स के अंदर ईरान ने कितना ग्रो किया है, तो आप मैं तकरीबन देख रहा था तकरीबन 26% ग्रोथ है प्रीवियस साल के मुकाबले में इस साल नॉन पेट्रोलियम आइटम्स की, जिसके अंदर उनकी ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी शामिल है, और नॉन पेट्रोलियम आइटम्स की बात कर रहा हूँ, यानी वो तमाम आइटम्स जो पेट्रोल या पेट्रोल के साथ तैयार होती हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो इसके अलावा बाज़ फील्ड्स के अंदर, जैसे ये मैंने कहा स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड है, इसी तरह मेडिसिन की बाज़ फील्ड्स के अंदर जो इनोवेशंस ईरान ने की हैं वो बहुत आगे की हैं, और ईरान इस वक्त दुनिया में इंटरफेरोंस और इस तरह की बाज़ चीज़ों की सप्लाई में दुनिया में एक बड़ा मकाम रखता है। तो एक तो आप ये समझ लें कि ये ऐसा नहीं है, मुतलकन ऐसा नहीं है कि जो वो प्रेजेंट करते हैं। फिर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जब एक कंट्री में इक्तसादी सूरतेहाल बदतरीन कैफियत पे पहुँचती है तो क्या होता है? अनरेस्ट, मुजाहरे, जलसे जुलूस हो रहे हैं ईरान के अंदर, इसका मतलब है सूरतेहाल ऐसी नहीं है जैसी पेश की जा रही है। मुश्किलात हैं लेकिन सूरतेहाल ऐसी नहीं है। बाकी मैं अगर ये कहूँ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, कभी आपको अपनी चीज़ें बेचना है तो आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू करके बेच सकते हैं, तो ऐसा भी है, यानी इसके इम्कान भी हैं कि बाज़ चीज़ें जो ईरान इस वक्त मार्केट के अंदर सिर्फ इस वजह से कि इक्तसादी पाबंदियों की वजह से वो बाहर नहीं बेच पा रहा, ईरान कोई ऐसा इंसेंटिव जनरेट करना चाहता है कि जिसके नतीजे में एक बंदे को मजबूर हो जाए, जो आलमी तजारत है, इंटरनेशनल मार्केट है, ब्लैक मार्केट है, वो मजबूर हो जाए कि वो ये वाली इन्वेस्टमेंट करे ही करे, तो वो ये वाली इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके रास्ते उसने खोले। और बाकी ये कि हम ये समझें कि हम इस्तेमार के मुकाबले में खड़े भी हों, मुकावमत भी करें, और वो निचला बैठा रहे, वो आपको डिफेम नहीं करे, वो आपको ये नहीं होता है, ये एक इंटरनेशनल जंग है तो इसकी कीमत तो अदा करनी पड़ती।
एक दूसरी तरफ हम आना चाहेंगे कि कैमरॉन ने, डेविड कैमरॉन ने जो है वो बशार अल-असद को सेफ एग्जिट की ऑफर की है, तो उसकी दूसरी तरफ अमरीका ने शाम अपोजिशन ग्रुप की तश्कील नौ दी है, और साथ ही कतर में एक मुश्तरका मीटिंग भी हुई है, ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए वो अपोजिशन जो है ना, अपोजिशन तो नाम की अपोजिशन है, अपोजिशन तो रूट्स नहीं रखती शाम के अंदर, ये तो एक रियलिटी है, ग्रुप्स हैं उनके साथ, रूट्स नहीं है उनकी। अब आप अपनी नाकामी को इस तरीके से कंपनसेट करें कि आप कहें कि चूंकि ग्रुप्स मुतहद नहीं है इसलिए हम अचीवमेंट नहीं कर पा रहे, तो ये तो कोई बात नहीं है, नाकामी है आपकी। आपने एक प्लान दिया था कि आपने इतने अरसे के अंदर आपने सारी सूरत हाल को चेंज करना है, आपने शाम की हुकूमत को अपने हाथ में लेना, नहीं हो सका, बजाय इसके कि खिसियानी बिल्ली, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। भाई आप सीधी सीधी बात करें, आपका प्लान था आप बाज इलाकों को टेक ओवर करते, आपका प्लान था उसके नतीजे में रेजिम चेंज करते, आपका प्लान था कि आप सूर्या के अंदर जो है वो अपनी मर्जी की हुकूमत लेके आते, नहीं कर सके आप, 19 माह गुजर गए, नहीं हो सका आपका। तो असल में तो ये वाली बात है कि वो अपोजिशन वाला कोई उसके इत्तेहाद से होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल तो अपोजिशन वाला मामला ही नहीं है वहाँ पर, मामला ही वहाँ इंसर्जेंसी वाला है, वो टेररिस्ट ग्रुप्स वाला है कि जो वहाँ पर जा रहे हैं। अलबत्ता उसके बिल्कुल वाइस वर्सा इस वक्त जो सीरिया के अंदर मेरी मालूमात है जो हुआ है वो ये है कि सीरिया में फौज नहीं लड़ रही, सिर्फ फौज नहीं लड़ रही, सीरिया में इस वक्त अवाम लड़ रहे हैं, यानी अवाम खड़े हो गए हैं इस इंसर्जेंसी के मुकाबले में, चूंकि वो देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो इन्वेडर्स हैं जो बाहर से आए हैं जो इंसर्जेंट हैं, इनका शाम की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका शाम के रहन सहन से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका शाम की अकदार के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये शाम से मोहब्बत नहीं रखते, ये सिर्फ अपने मफादात से मोहब्बत रखते हैं। तो ये कैफियत भी इनकी वजह से एक कन्फ्रंटेशन जो है वहाँ पर क्रिएट हो गई, और अवाम जो है इस वक्त अपना दिफा कर रहे हैं, क्यों, वो देखते हैं जहां पर ये नाम निहाद जहनीत जाती है, तकफीरी जहनीत जाती है, वहां फसाद होता है, ये नहीं होता कि उसके बाद अमन रहे, कहीं भी ऐसा नहीं हो कि उसके बाद अमन रहे, बस वो लोग खड़े हो रहे हैं। तो एक फेलियर है। और अगर मैं मिलिटरीली भी बात करूं तो तुर्की का बॉर्डर, आपको याद होगा तुर्की की स्टेटमेंट्स कितनी तलख थी, पार्लियामेंट में इजलास, रोजाना की बुनियाद पर जंग की धमकियां, क्यों धमकियां दे रहे थे कि तुर्की के अंदर यानी शाम ने जंग को इस हद तक आगे बढ़ा लिया था, और जो आप कह लें टेररिस्ट और उनके रस्तों को इस हद तक महदूद कर दिया था कि वो बॉर्डर तक आ गए थे, यानी दरअसल ये सिर्फ बॉर्डर का थ्रेट दे रहे थे कि भाई अगर ये करेंगे तो एस्केलेशन हो जाएगी, हम वार में चले जाएंगे, ये हो जाए वो हो जाएगा, लेकिन शाम पीछे नहीं हटा। और ये जो कहते थे आवाज़ें इधर तुर्की के अंदर आ रही थी और गोलियां तुर्की के अंदर आ रही थी, तो इसका मतलब है बॉर्डर तक ये लोग पहुंच गए थे, ये दरअसल उन इंसर्जेंट्स को बचाने की आखिरी प्लानिंग थी जिसके अंदर वो कामयाब नहीं हो सके। तो ये इतना सादा मामला नहीं है, इसके अंदर उन्हें फेलियर हुई है। ये अपोजिशन वाला बात सिर्फ एक ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ کسیانی بلی کھمبا نوچے ہے، اصل بات یہ ہے کہ انسرجنٹس کامیاب نہیں ہو سکے، پلان ان کا کامیاب نہیں ہوا۔ آپ کانفیڈنس دیکھیں اس کا، بشر الاسد کا، جو ابھی اس نے رشین ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے، اس کو ویب سائٹ کو، کانفیڈنس دیکھ، اس نے کہا میرا جینا مرنا شام کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا اگر شام کی سرزمین پر حملہ ہوا تو اس کی گونج بہت دور تک سنی جائے گی۔ اس نے کہا پوری دنیا جو ہے اس کے ساتھ ڈسٹرب ہوگی، اور یہ ریئلٹی ہے، اسے ابھی سے ڈسٹرب ہونا شروع ہوگی۔ تو نہیں ہے ان کے لیے افورڈیبل بہت ساری چیزیں۔ آپ نے کہا نا اقتصادی بحران ایران کے اندر ہے، میں نے آپ کمپیریزن کریں اقتصادی بحران کہاں ہے، دنیا میں سب سے زیادہ بے گھر افراد کی تعداد کہاں پر ہے؟ امریکہ کے اندر۔ دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت اقتصادی انریسٹ کہاں پر ہے؟ یورپی یونین کے اندر ہے، اپنی ناکامیوں سے پردہ ہٹانے کے لیے، جو بالکل اس وقت ٹوٹنے کے کنارے پر ہے۔ آپ کہیں ایران میں اقتصادی مشکلات ہیں، بھئی آپ کے یہاں کیا ہے؟ آپ تو روزانہ کی بنیاد پہ نیا پیکج دیتے ہیں اور اس کے بعد فیل ہو رہے ہیں، اور الٹیمیٹ فیلئر ہے آپ کا مقدر، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے وہاں پر۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک اور اعصابی جنگ ہے، جس میں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یورپ پہلا وکٹم بنے گا اقتصادی بحران کا۔ اور اگر یہ ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں ایک مثل دی جاتی ہے کہ جب چور اور پولیس دوڑتی ہے تو میدان دونوں کے لیے ایک سا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایران کے خلاف اقتصادی پابندیاں لگا رہے ہیں تو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، یہ آپ کو بھی افیکٹ کر رہی ہیں، اور ان کا افیکٹ ہونے کا آپ ایک اظہار یہ دیکھ لیں کہ یورپی کنٹریز کی اقتصادی صورتحال کیا ہے۔
چاہے صاحب، ہم اپنا رخ دوبارہ واپس موڑیں گے مشرق وسطی کی طرف، اور انقلابات کے بعد کی صورتحال، یعنی مصری صدر مرسی کا اسرائیلی وزیر اعظم کے نام خط، اس کے بعد قطری امیر کا حماس کو پناہ دینا اور ان کی حمایت کرنا، اور ساتھ ہی غزہ کا دورہ کرنا، ان تمام چیزوں کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جبکہ قطری امیر کے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔
دیکھیں، یہ بڑا اہم ہے، انٹرنیشنل سین میں نا موجودہ عرب رجیمز اس کے اوپر قائل ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ جب تک باقی ہے اس وقت تک ان کی حکومتوں کے لیے زوال کے امکانات باقی ہیں، جو ڈکٹیٹرشپس والی گورنمنٹ، بس وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی الٹیمیٹ اینڈ ہو جائے، اور اس کے لیے ان کے اسرائیل کے ساتھ مختلف آپشنز ہیں جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، اور جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہم دو آزاد مملکتیں قائم ہو جائیں اور اسرائیل اور فلسطین دونوں کو یونائٹڈ نیشن تسلیم کر لے، اور نتیجہ تن جو ہے نا، جسے کہتے ہیں پیس فل کو ایگزسٹنس کا نام دیتے ہیں، یہ اسے پر امن بقائے باہمی جو ہے نا، اس کی بنیاد پر ہم آگے چلیں، یہ وہ کہنا چاہتے ہیں۔ اس میں میں آپ کے لیے پہلی بات تو یہ انکلوڈ کروں کہ اس میں انٹرنیشنلی یہ میتھ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ حماس اپنی آئیڈیالوجی سے پیچھے ہٹ گئی ہے، اور وہ اس وقت ایران کے ساتھ الائے نہیں ہے اور سیریا کے ساتھ الائے نہیں ہے، بلکہ وہ اس وقت قطر کے ساتھ الائے ہے اور دیگر گلف سٹیٹس کے ساتھ جو پرو امریکہ ہیں ان کے ساتھ الائے ہے۔ یہ اس وقت پرسیپشن ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں پہلے اس کو کریکٹ کریں، نہیں ایسا نہیں، حماس سیاسی طور پر غلطی کرے امکانات ہیں، حماس مختلف چیزوں پر باتوں کو سمجھ نہ پائے، مختلف تعصبات کا شکار ہو جائے، امکانات ہیں، لیکن حماس نے آفیشلی اس بات کو ڈکلیئر کیا ہے وہ نہ ٹو اسٹیٹ تھیوری کو مانتی ہے، اور نہ ہی وہ اس مفروضے کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ جس کے تحت فلسطینیوں کو ان کی آبائی سرزمین کی طرف لوٹنے کا حق ختم ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ حماس کی ایک سٹیٹمنٹ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ حماس نے ان دو چیزوں سے وڈرا کیا ہو، بس جب تک یہ دو چیزیں باقی ہیں، اور تیسرا کہ حماس درست سیاسی جماعت ہے لیکن حماس نے عسکریت کو کبھی بھی آؤٹ نہیں کیا، یعنی حماس آج بھی ڈکلیئر کرتی ہے کہ وہ سیاسی اور عسکری دونوں ذرائع سے اسرائیل سے آزادی حاصل کرے گی، وہ اسرائیل اور فلسطین دو پیرل گورنمنٹس کی حامی نہیں ہیں۔ بس ان چینجنگز کا، جس کی کچھ اور روٹس ہیں، کچھ اور وجوہات ہیں، وہ اخوان اور پرانے اخوان، اور میں اس میں بحث میں نہیں جانا چاہتا، اس کو اس تناظر میں انٹرپریٹ کرنا کہ حماس دراصل آئیڈیالوجی چھوڑ چکی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فلسطینی آئیڈیالوجی اپنی جگہ پر باقی ہے، اور حماس جس وقت یہ آئیڈیالوجی چھوڑے گی، حماس الفتح بن جائے گی، الفتح بنے گی تو حماس کی ایگزسٹنس ختم ہو جائے گی۔ حماس کو ٹوٹل جو سپورٹ حاصل ہے وہ صرف اس لیے حاصل ہے کہ حماس اس موضوع پر الفتح کے مقابلے میں کھڑی ہے، ایک یہ بات ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو انٹرنل ریزسٹنس ہے فلسطین کے اندر، وہ اتنی ویک نہیں ہے کہ وہ حماس کو سٹینڈ چینج ہونے کے لیے اتنا آسان، اتنا کھلا ماحول دے، یہ نہیں ہے امکان۔ ایک بات، البتہ ان کے ہاں بھی بعض رفٹس ان کی لیڈرشپ کے اندر بھی موجود ہیں، اس بحث کے اندر جو ہے نا وہ شاید جانے کی ابھی ضرورت نہ ہو. تو یہ بات درست ہے کہ یہ ان کو کوئی لولی پاپ دینا چاہتے ہیں موجودہ عرب اسٹیٹس، حماس کو بھی لولی پاپ دینا چاہتے ہیں، دیٹس وائی دے وزٹڈ دیئر. وہ اس وقت فلسطینیوں کو بھی کوئی لولی پاپ دینا چاہتے ہیں، یعنی ان کے لیے یہ بات بڑھا چڑھا کر پیش کریں کہ بھائی جب آپ اب آپ کو امن چاہیے، اب آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ادھر وہ اور ادھر ہم والے نعرے کے مطابق آپ دونوں جو ہے نا وہ سروائیو کر سکیں گے. وہ یہ باتیں کہنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو اسرائیل کے خلاف نفرت ہے جب وہ ختم ہو جائے گی، یہ مسئلہ ایک سیٹلڈ مسئلہ بن جائے گا، تو الٹیمیٹلی دیگر جو ڈکٹیٹرشپ رجیمز ہیں ان کے لیے کوئی چیلنج باقی نہیں رہے گا. اور یہ وہ کام ہے جس میں امریکہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ اسلامی بیداری آگے بڑھے اور یہ تبدیلی، چونکہ بلاخر اس کے اندر فلسطین ایک محوری نقطہ ہے، آزادی کی تحریکیں ایک محوری نقطہ ہیں، یعنی دراصل اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ ایک محوری نقطہ ہے. تو ایک بات تو آپ کے لیے کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ اوور آل فلسطینی اس موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک دو، یعنی آپ کے غزہ کے وزٹ کو اس تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے، یہ ایک اور تناظر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خود فلسطین کی اگر آپ بات کریں اور اسرائیل کی بات کریں، اسرائیل اور بالخصوص آپ اس کے تناظر میں بات کریں، مرسی کے تناظر میں جو آپ نے بات کہی، مصر کے تناظر میں، اسرائیل موجودہ مصر سے ڈسٹرب ہے، چونکہ موجودہ مصر کے اوپر عوام کا امپیکٹ کافی گہرا ہوگا. لیکن اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ 180 ڈگری کا کوئی چینج آ چکا ہے، نہیں ہے 180 ڈگری کا چینج. وہاں امریکی نفوذ ابھی بھی موجود ہے، وہاں استعماری نفوذ اور اس کی آفٹر افیکٹس ابھی بھی موجود ہیں. کوئی ایسی تبدیلی کامل نہیں آ گئی کہ سب کچھ پہلے کا ختم ہو گیا ہو اور ٹوٹلی ایک نئی چیز وجود میں آ چکی ہے، ایسا انقلاب نہیں آیا، یہ ایک تبدیلی آئی ہے، کامل انقلاب نہیں آیا ہے. بس آپ کو ایسی توقعات نہیں رکھنی چاہیے، لیکن جو اصل ہے پیش رفت کس سمت میں ہے، چیزیں کس سمت میں جائیں. میں آپ کو یہ بتاؤں، جس جگہ پر ڈکٹیٹر حسنی مبارک نہیں کھڑا ہو سکا، مرسی نہیں کھڑا ہو سکتا. اسے بہت بڑے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا اگر یہ چیزیں کنٹینیو کریں. یہ لاوا پکتا ہے اندر، یہ ٹائم لیتا ہے، پولیٹیکل پروسیس ایسے نہیں ہوتا کہ یہ دنوں کے اندر ہو جائے، یہ دنوں اور منٹس کے اندر ہونے والی چیز نہیں ہوتی. اور اس وقت وہاں انٹرنل کنفلکٹس یہ بنے ہیں کہ ہم جو ان کے اپنے دھڑے ہیں اخوان کے، ان کے اندر بہت شدید یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ ہم کیا اپنے پچھلے موقف سے پیچھے ہٹ گئے. خود میں شام اس کی مصر کی بات کروں تو ہی از انڈر انٹینسو پریشر، اور اس وقت ان کو یہ کنٹرول کرنے کے لیے سعودی عرب اور امریکہ کے ذریعے ایڈز کے بعض پروجیکٹس، چونکہ اس کی اکنامک صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے، اس کو ایڈز کے بعض پروجیکٹس کے ذریعے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں جسٹ جو آپ کو انڈیکیٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم نہ اس کو کامل چینج کے طور پر لیں اور نہ ہی یہ سمجھیں کہ مرسی جو ہے وہ کاملاً پرو اسرائیل ہو جائے گا اور مصر جو ہے پرو اسرائیل ہو جائے گا. مصر اب اسرائیل کی گود میں اس طریقے سے نہیں جائے گا، یہ حسنی مبارک کے دور کا مصر نہیں ہے اور حسنی مبارک کے دور کا مصر نہیں بن سکتا.
شاید اب ہمارا آخری سوال ہے آپ سے کہ جبکہ شام کی انسرجنسی کے فوراً بعد حماس نے شام کو ترک کیا اور اپنے دفاتر بھی قطر شفٹ کر لیے اور ترکی کی حکومت کی مکمل حمایت بھی کی ہے سب کے سامنے جو حماس نے کیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ یہ تصویر کا کون سا رخ ہے؟
ایک فرق آپ کو، مجھے نہیں پتا کہ یہ میڈیا میں آنے والی چیز ہے یا نہیں، لیکن ایک فرق آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے تھا. جو اسلام محمدی ہے وہ آگاہی کے اعتبار سے، ویژن کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے 50 سال یا اس سے بھی زیادہ آگے ہے دیگر مکاتب فکر سے، اور یہی وجہ ہے کہ دیگر مکاتب فکر وہ بنیادی تبدیلی نہیں لا سکے. ان کے پاس کربلا نہیں ہے اور ان کے پاس امامت نہیں ہے. اب یہ کہ پاکستان کی آپ بات کریں، 40 سال پہلے آپ امریکہ کو اپنا اولین دشمن قرار دیتے تھے، آپ کی صفوں کے اندر امریکہ مرد آباد کا نعرہ شروع ہوا اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے دیگر مذہبی لوگ کہ کیا امریکہ مرد آباد کہنے سے امریکہ مر جائے گا. ہاں ہم نے، یعنی بیرکان اہل بیت نے یہ نعرہ لگایا اور دیگر مکاتب فکر مذاق اڑاتے تھے، مجھے پتا ہے. لیکن آج کیا ہے، آج دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والا ایک ریڈی والا بھی جو ہے نا وہ امریکہ سے نفرت کا اظہار کرے گا. یعنی ممکن ہے کہ کچھ چیزیں انہیں اس وقت سمجھ نہیں آئی ہوں، لیکن آپ کا مکتب فکر بہت پہلے سے چیزوں کو درک کرتا ہے. ایک روایت ہے کہ عاقل وہ نہیں ہے کہ جو اپنے زمانے کے حالات کو آج کو جانتا ہے، عاقل وہ ہے جو آنے والے کل کو جانتا ہے. تو ظاہر ہے یہ ابھی اس جگہ پر نہیں کھڑے، اور جس ظلم کی چکی کے اندر یہ لوگ پستے رہے ہیں، میں عمومی ابھی مصری عوام کی بات کر رہا ہوں، انہیں عقلی اور فکری بلوغت کے لیے ابھی ایک وقت درکار ہے، انہیں ایک آزاد فضا درکار ہے، اس کے لیے کچھ ٹائم لگے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ حماس کی بات کر رہے ہیں تو حماس کا ایک سابقہ اخوان کا ہے، جو میں نہیں یعنی اس بحث میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، ایک سابقہ اخوان کا ہے۔ اخوان مختلف علاقوں میں مختلف طریقے سے ریئیکٹ کرتی رہی ہے۔ شام کے اندر اخوان کی اور حافظ الاسد کے والد کے درمیان ایک شدید جنگ پہلے ہو چکی ہے، اس کے بقایا جات آج بھی وہاں پر موجود ہیں۔ یعنی انٹرنلی ان کا وہ طبقہ جو ناآگاہ طبقہ ہے، جو صرف احساساتی اور جذباتی طبقہ ہے، جو معاملات کو 50 سال آگے دیکھنے کا شعور نہیں رکھتا، وہ معاملات کو صرف اس کرنٹ کنٹیکسٹ میں لے رہا ہے۔ میں آپ کو جسٹ یہ آپ کو یہ کہنے انڈیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ تھوڑے عرصے بعد دیکھیں گے جیسے جیسے یہ استعماری اور امریکی رول ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا، ایسے تیسے یہ چیزیں واپس اپنی جگہ پر اپنی سمت میں جانا شروع ہو جائیں گی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ حماس نے انقلاب اسلامی سے اپنے آپ کو بالکل توڑ دیا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، ان کے کنیکشنز، ان کی اتصال وہ برقرار ہے۔ البتہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حماس نے شعوری آگاہی کا ثبوت نہیں دیا اس موقع پر، اور حماس نے ایک سیاسی فیصلوں میں بالکل ایک عام جماعت ہونے کا ثبوت دیا ہے، اس سے حماس کو واپس آنا پڑے گا۔
ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔